السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں فضائی کارروائی میں 21 مشتبہ شدت پسند ہلاک، 5 ٹھکانے تباہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، گنی اور سیرالیون میں ایبولا کی صورتحال مزید بگڑ رہی ہے، اور صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اگر تمام مناسب حفاظتی انتظامات کر لیے جاتے ہیں تو امریکہ میں ایبولا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ انتہائی کم ہے. اور شام کے سرحدی قصبے کوبانی میں 1 ماہ سے جاری لڑائی میں 660 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو نے کہا ہے کہ وہ جمہوریت نواز مظاہرین کے ساتھ بات چیت بحال کرنے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں جو پچھلے 1 ماہ سے مظاہرے کر رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. فوج نے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر افغان سرحد کے قریب واقع پاکستانی قبائلی علاقے میں حملے کیے ہیں. فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں میں 21 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں فضائی کارروائی میں کم از کم 21 مشتبہ دہشت گرد ہلاک، جبکہ ان کے زیر استعمال 5 ٹھکانے تباہ ہو گئے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق، جمعرات کی صبح خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کی طرف سے شروع کیے گئے آپریشن ضرب عزم کے آغاز کے بعد سیکیورٹی فورسز کی طرف سے تواتر کے ساتھ خیبر ایجنسی میں بھی شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. واضح رہے کہ خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں مقامی امن کمیٹی کے ایک اجلاس کے دوران بدھ کو خود کش بم حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے اور ملک بھر میں شدت پسندوں کا پیچھا کر کے ان کا خاتمہ کیا جائے گا. عسکری حکام کے مطابق 15 جون سے جاری فوجی آپریشن ضرب عزم میں اب تک 1200 سے زائد عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں، جبکہ دہشت گردوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام کو تباہ کرنے کے علاوہ ان کے گولہ و بارود کے ذخائر کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. دریاسنا وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت جمعرات کو اعلی سطحی اجلاس ہوا جس میں عسکری قیادت نے بھی شرکت کی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم اور کئی وزراء سمیت 11 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے متعلق سیشن جج کے حکم کو معطل کر دیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
اسلام آباد کی عدالت عالیہ نے وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب، 3 وفاقی وزراء اور پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے ایک ذیلی عدالت کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے. حکومت مخالف جماعت پاکستان تحریک انصاف نے 31 اگست کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پولیس کی جانب سے مظاہرین پر فائرنگ اور تشدد کے الزام میں یہ مقدمہ درج کرنے کی درخواست ذیلی عدالت میں دائر کی تھی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس اقدام کا وزیر اعظم اور دیگر نامزد وزراء کی مشاورت سے حکم دیا گیا. 31 اگست کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیے ہوئے مظاہرین نے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھنا شروع کیا تو ان کی پولیس سے جھڑپ ہوئی، جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک، جبکہ خواتین اور پولیس اہلکاروں سمیت لگ بھگ 500 افراد زخمی ہو گئے تھے. جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے پولیس افسران کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کی سماعت کی، جس میں یہ دلائل دیے گئے کہ پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جانے سے روکنے کے لیے یہ اقدام کیا اور ان کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا. جسٹس شوکت صدیقی نے سماعت کے بعد ذیلی عدالت کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے تھانہ سیکرٹریٹ میں دائر FIR پر مزید کارروائی روکنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست گزار اور دیگر فریقوں کو نوٹس جاری کر دیے. تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے ہزاروں کارکن 15 اگست کو لاہور سے احتجاجی ریلی کی شکل میں اسلام آباد پہنچے تھے. یہ لوگ 2 ماہ سے یہاں موجود ہیں، گو کہ ان کی تعداد پہلے کی نسبت اب خاصی کم ہو چکی ہے. عوامی تحریک کی طرف سے لاہور میں پولیس کے ساتھ جھڑپ میں اپنے 1 درجن سے زائد کارکنوں کی ہلاکت پر بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت بعض وزراء کے خلاف قتل کے مقدمات درج کروائے جا چکے ہیں. PTI اور عوامی تحریک وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہیں، جسے وزیر اعظم سمیت پارلیمان میں موجود دیگر سیاسی جماعتیں مسترد کر چکی ہیں. اس ساری صورتحال کی وجہ سے ملک میں گزشتہ 2 ماہ سے شدید سیاسی کشیدگی پائی جاتی ہے، اور حکومتی عہدیداروں کے بقول اس سے ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے. احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے استعفے تک حکومت مخالف احتجاج جاری رکھیں گے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ملتان میں قومی اسمبلی کی نشست NA 149 میں ضمنی انتخابات شام 5 بجے ختم ہو گئے اور اب وہاں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ اب تک کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق اس نشست پر مختوم جاوید ہاشمی اور عامر ڈوگر کے درمیان سخت مقابلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں۔
جمعرات کو ملتان کا حلقہ NA 149 تمام دن انتخابی سیاست کا مرکز رہا، جہاں قومی اسمبلی کے اس حلقے کا انتخاب پاکستان کی سیاست میں اس وجہ سے اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو خیر باد کہہ کر قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دینے کے بعد مخدوم جاوید ہاشمی نے اگرچہ آزاد امیدوار کے طور پر اس ضمنی انتخاب میں حصہ لیا، مگر میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے غیر اعلانیہ طور پر ان کی اس وجہ سے بھرپور حمایت کی تاکہ وہ اپنی سیاسی حریف جماعت پاکستان تحریک انصاف پر اپنی سیاسی برتری ثابت کر سکے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف اپنے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی قیادت میں کھلم کھلا جاوید ہاشمی کے مخالف ایک اور آزاد امیدوار عامر ڈوگر کی حمایت اس غرض سے کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے سابق صدر کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وہ تحریک انصاف سے الگ ہو کر سیاسی طور پر کمزور ہوئے ہیں۔ حلقہ NA 149 میں عمومی طور پر صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک پرامن انداز میں پولنگ ہوئی۔ محض ایک خواتین کے پولنگ بوتھ پر عینی شاہدین کے مطابق پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات عائد کیے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی بھی کی، تاہم رینجرز اور پولیس کے جوانوں نے وہاں پہنچ کر صورتحال کو قابو میں کر لیا۔ 3.25 لاکھ ووٹروں کے اس حلقے میں ویسے تو 18 امیدوار ہیں، لیکن مقابلہ 3 امیدواروں کے مابین ہے۔ تیسرے امیدوار جاوید صدیقی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے اس انتخاب کے بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
لیکن اب تک جو ٹرینڈ جو ہے وہ بالکل مکس ہے، اس میں کسی حلقے میں تو عامر ڈوگر کی اکثریت ہے اور کسی حلقے میں ان کی برتری ہے جاوید ہاشمی صاحب کی۔ ابھی اس بارے میں فوری طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، مطلب ان دونوں میں سے ہی کوئی امیدوار جو ہے وہ جیتے گا۔ جو جاوید صدیقی پیپلز پارٹی کے ہیں ان کے تو کوئی چانسز نہیں ہیں، تو اب دیکھیں، کوئی میرا خیال ہے میکسیمم تھوڑا ٹائم ہی رہ گیا ہے اس کے حتمی نتائج آنے میں۔ جو بھی نتائج آئیں گے اس میں ہمیں یہی معلوم ہوگا کہ جاوید ہاشمی کامیاب ہوتے ہیں یا پھر عامر ڈوگر، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس حلقے کے نتائج جو ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کی سیاست پر کافی اثر انداز ہوں گے، کیونکہ تحریک انصاف نے بھرپور طریقے سے یہاں پہ ایک جلسہ کیا۔ اور اس کے بعد جو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی وہ یہ ہے کہ یہاں جو ووٹر باہر نہیں نکلا ووٹ ڈالنے کے لیے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کوئی چھٹی کا دن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ایک جوش و خروش نظر آنا چاہیے تھا، ضمنی الیکشن تھا، اس کے باوجود جو ایک مومنٹم بن گیا تھا اس کے مطابق جو توقعات تھیں ووٹر باہر نہیں نکلا۔
گزشتہ برس کے عام انتخابات میں جاوید ہاشمی نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اس حلقے سے 80,000 سے زیادہ ووٹ لے کر انتخاب جیتا تھا اور ان کے قریب ترین حریف مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، دونوں کے ووٹوں کا فرق 10,000 کے قریب تھا۔ یہاں سے گزشتہ برس پیپلز پارٹی کے امیدوار نے محض 20,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے۔ مختوم جاوید ہاشمی اور عامر ڈوگر کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے امیدوار جاوید صدیقی نے بھی انٹرویوز میں اس انتخاب میں کامیابی کے لیے پر امید ہونے کا اظہار کیا ہے، تاہم نجی ٹی وی چینلز پر جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں ان میں پہلے جاوید ہاشمی کو برتری حاصل تھی مگر بعد ازاں ان کے حریف عامر ڈوگر کو برتری حاصل ہو گئی۔ غیر حتمی غیر سرکاری مکمل نتیجہ آنے میں ابھی وقت باقی ہے۔ افضل رحمان، اردو VOA، لاہور۔
دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان خواتین کو حکام نے زرعی شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافے، پیداوار بڑھانے، غربت میں کمی، ملازمت کے مساوی مواقع فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
عالمی یوم خوراک پر پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں خوراک کی کمی تو نہیں، لیکن مبصرین کا ماننا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کے لیے مناسب خوراک کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کی طرح جمعرات کو پاکستان میں بھی خوراک کا عالمی دن منایا گیا۔ اس سال اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا موضوع فیملی فارمنگ، دنیا کو خوراک کی فراہمی اور زمین کی دیکھ بھال تھا۔ اس دن کی مناسبت سے پاکستان میں بھی مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ عالمی ادارہ خوراک ڈبلیو ایف پی کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی نصف آبادی غذائی قلت کا شکار ہے، کیونکہ اسے روزانہ کی بنیاد پر درکار خوراک سے کم مقدار میں کھانے کو ملتا ہے۔ اس بارے میں ڈبلیو ایف پی کے ایک اعلیٰ عہدیدار کرشنا پہاڑی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ غذائی قلت کے اثرات سے خاص طور پر بچے متاثر ہو رہے ہیں۔
I'm sorry to say but پاکستان کی صورتحال زیادہ اچھا نہیں ہے۔ نیشنل لیول پروڈکشن کی صورتحال مور اور لیس اچھا سچویشن ہے، کافی پروگرس بھی ہوا ہے، لیکن ہاؤس ہولڈ لیول میں، پریوار میں، فیملی لیول میں فوڈ سیکیورٹی کا صورتحال تھوڑا کوائٹ سیریس ہے۔ جیسے کہ آلموسٹ ہاف آف دا پاپولیشن 50% آدھا جیسے ہاؤس ہولڈ میں جو کیلوریک ڈیلی کیلوری کنزمپشن ہے وہ انٹرنیشنلی ریکمنڈیڈ لیول سے کم ہے، اس سے نیوٹریشن میں افیکٹ ہو جائے گا، مال نیوٹریشن سچویشن میں امپیکٹ ہوگا۔
پاکستان میں حکام کے مطابق ملک میں حالیہ برسوں میں تواتر سے آنے والے سیلابوں کے باعث متاثر ہونے والے خاندان بھی غذائی قلت کا شکار ہیں۔ رواں سال بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لگ بھگ 20 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ ایبولا وائرس سے متاثرہ مغربی افریقہ کے ملکوں میں صورتحال مزید بگڑ رہی ہے۔ ادارے کے مطابق یہاں ہلاکت خیز وائرس بدستور موجود ہے اور پھیل رہا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ سیرا لیون میں گزشتہ 10 روز میں ایبولا وائرس کے 425 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور پڑوسی ملک گنی میں بھی اس وبا کے پھیلاؤ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایبولا سے متاثرہ نائجیریا اور سینیگال میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا، اور اگر یہاں بغیر کوئی نیا کیس رپورٹ ہوئے 42 دن گزر گئے تو عالمی ادارہ صحت ان ملکوں کو ایبولا سے پاک ملک قرار دے دے گا۔ ادھر صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اگر تمام مناسب حفاظتی انتظامات کر لیے جاتے ہیں تو امریکہ میں ایبولا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ انتہائی کم ہے۔ ان کا کہنا تھا
monitoring, supervising, overseeing.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ ہم ڈیلس میں پیش آنے والے واقعات کا زیادہ شدت سے جائزہ لے رہے ہیں، کڑی نگرانی کر رہے ہیں اور یہ یقینی بنا رہے ہیں کہ جو سبق ہمیں حاصل ہوا ہے اسے ملک کے دوسرے ہسپتالوں اور طبی مراکز میں منتقل کیا جائے۔ مسٹر اوباما نے بدھ کے روز اپنا ایک مجوزہ دورہ منسوخ کر دیا اور اپنی کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ انہوں نے یہ اقدام اس خبر کے بعد کیا کہ امریکہ کی صحت کی ایک کارکن جو ایبولا وائرس سے متاثر تھی، اس نے ایک روز پہلے امریکہ میں جہاز پر سفر کیا ہے۔ امریکہ کے بیماریوں سے بچاؤ کے مرکز نے بتایا کہ یہ کارکن امبر ونسن ہیں، جنہوں نے پیر کے روز فرنٹیئر ایئر لائن پر کلیولینڈ سے اوہائیو اور ڈیلس فورٹ ورتھ ٹیکساس تک سفر کیا۔ ونسر کے کیس نے اوہائیو کے صحت عامہ کے عہدیداروں کو چوکنا کر دیا ہے اور وہ سخت احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں اور اس کا تعین کر رہے ہیں کہ کون ونسن کے رابطے میں آیا ہے تاکہ اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اوہائیو پبلک ہیلتھ کی ڈاکٹر مارگریٹ ارمی کا کہنا ہے
The family that was here, that the healthcare worker came to visit, we spoke to her family members.
ڈاکٹر مارگریٹ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس صحت کی کارکن کے خاندان والوں سے بات کی ہے جن سے وہ رابطے میں تھی اور معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت کا تعین کر رہے ہیں جب وہ کارکن یہاں کام کر رہی تھی، اس نے کہاں سفر کیا اور وہ کس کے ساتھ رہی، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ ونسن کو بدھ کے روز ڈیلس سے ایمری یونیورسٹی ہسپتال اٹلانٹا جارجیا منتقل کر دیا گیا، جہاں ایبولا کے 2 اور مریضوں کو افریقہ سے لایا گیا تھا اور ان کا علاج کامیاب رہا تھا۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے بتایا ہے کہ شام کے سرحدی قصبے کوبانی میں ایک ماہ سے جاری لڑائی میں 660 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف اپنے فضائی حملے تیز کر دیے ہیں جو زمین پر کرد فوجوں کی مدد کر رہے ہیں۔ امریکی جنرل جان ایلن نے بدھ کے روز کہا کہ یہ فضائی حملے اس مقصد سے کیے جا رہے ہیں کہ اس شہر کا دفاع کرنے والی کرد فورسز کو منظم ہونے کے لیے وقت مل سکے۔ جان ایلن نے جو اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف عالمی اتحادی کارروائیوں کے خصوصی امریکی مندوب ہیں، بدھ کے روز یہ بیان دیا.
We had come in early along with the intention that the airstrikes were to buy white space.
جان ایلن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ارادے سے پہلے یہ فضائی حملے کیے تاکہ اسلامک اسٹیٹ گروپ کی پیش قدمی کو روکا جا سکے، اور کئی علاقوں میں یہ بہت مؤثر رہے، لیکن کچھ علاقوں میں ابھی ان کا کنٹرول باقی ہے. امریکی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کے متعدد جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے بتایا ہے کہ فوجی کارروائیاں اس بڑی کوشش کا ایک حصہ ہیں جو دہشت گرد گروپوں پر کنٹرول اور انہیں پھیلنے سے روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں. صدر اوباما نے کہا
It is going to be absolutely critical to make sure that the political inclusion that Prime Minister Abadi of Iraq is committed.
صدر اوباما کا کہنا ہے کہ یہ یقینی طور پر انتہائی اہم ہے کہ عراقی وزیراعظم آبادی کی مشترکہ سیاسی حکومت ایک حقیقی پیش رفت کے وعدے پر کاربند ہے، اور شام میں ایک اعتدال پسند اپوزیشن کو مضبوط بنانا اور اسے فروغ دینا ہے جو ایک ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ وہ شام کے تمام لوگوں کے لیے ایک جائز اور مستحکم نظام قائم کر سکے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف نے بدھ کے روز ایران کے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر گفتگو کے لیے ویانا میں ملاقات کی. محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسکاٹ اسٹنز نے آسٹریا کے دارالحکومت سے جو رپورٹ ارسال کی ہے، سنتے ہیں مدثرہ منظر سے.
وزیر خارجہ کیری اور وزیر خارجہ ظریف کی ملاقات کے موقع پر یورپی یونین کی نمائندہ کیتھرین ایشٹن بھی موجود تھیں، جو ایران کو بعض اقتصادی تعزیریں ختم کرنے کے بدلے میں اپنا ایٹمی پروگرام ختم کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے جرمنی، روس، برطانیہ، فرانس، چین اور امریکہ کی کوششوں کی قیادت کرتی رہی ہیں. چھ گھنٹے کی بات چیت کے بعد محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ وہ آئندہ ماہ کی آخری مدت تک کوئی معاہدہ طے کرنے کے لیے تکنیکی مسائل کو حل کرنے کی غرض سے انتہائی شدید، بے حد مرکوز اور بے حد ٹھوس کوششوں پر ارادتاً کام کر رہے ہیں. عہدیدار نے کہا کہ ہم اس مدت میں توسیع کی بات نہیں کر رہے اور ہم دباؤ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مذاکرات میں کبھی نہیں کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. پیر کے روز ٹیلی ویژن پر ایک خطاب میں ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا تھا کہ آئندہ پانچ ہفتوں میں کوئی سمجھوتا طے پا سکتا ہے. بدھ کی بات چیت کے آغاز پر وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ اہم خلا جو ابھی باقی ہیں ان میں یہ سوال بھی شامل ہے کہ ایران کو کتنا یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت ہوگی اور کس حد تک. اس سے یہ طے ہوگا کہ اگر ایران کوئی ایٹمی ہتھیار بنانا چاہے تو اسے کتنا عرصہ لگے گا. ایران بہت عرصے سے کہہ رہا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، مگر امریکہ اور یورپی ممالک سمجھتے ہیں کہ تہران خفیہ طور پر ایٹمی ہتھیار بنانے میں مصروف ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار نے کہا کہ یہ مذاکرات اس بارے میں ہیں کہ آیا ایران ایسے قابل تصدیق اقدامات کرنے پر آمادہ ہے جن سے ظاہر ہو کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور اوباما انتظامیہ کو یہ امید ہے کہ ایران اس تاریخی موقع کا فائدہ حاصل کرنے کا فیصلہ کرے گا. ایرانی وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے نمائندہ ایشٹن جمعرات تک ویانا میں رہیں گے تاکہ مذاکرات میں شامل چھ ممالک کے سیاسی نمائندوں کے ساتھ بات چیت جاری رکھ سکیں. توقع ہے کہ یہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ پانچ ہفتوں میں پیش قدمی کا بہترین طریقہ کیا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو لیونگ چون یونگ نے کہا ہے کہ وہ جمہوریت نواز مظاہرین کے ساتھ بات چیت بحال کرنے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں. جمعرات کے روز ایک نیوز کانفرنس میں مسٹر یونگ نے کہا کہ ایک سالس کے ذریعے بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے جو آئندہ ہفتے ہو سکتی ہے. لیونگ نے کہا کہ وہ عام مشکلات پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ بیجنگ کے اس فیصلے کو واپس کرنے کے لیے مذاکرات نہیں کریں گے کہ سن 2017 کے انتخابی امیدواروں کی منظوری بیجنگ کرے گا. مسٹر یینگ کا کہنا تھا
دی سینٹرل اتھارٹیز ہیو سیڈ کلیئرلی دیٹ دے ول ناٹ ریٹریکٹ دی ڈیسیژن آف دی سپیشل آف دی سٹینڈنگ کمیٹی
چیف ایگزیکٹو لیونگ چن یونگ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی عہدیداروں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے 31 اگست کے فیصلے کو واپس نہیں لیں گے اور ہم ان کے ساتھ ان تجاویز پر غور کریں گے کہ ہم اور کیا اکٹھے کر سکتے ہیں کہ ہانگ کانگ کے 50 لاکھ اہل ووٹرز کو ہانگ کانگ کی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ سن 2017 میں چیف ایگزیکٹو چن سکیں۔ یہ تھے مسٹر ینگ کے الفاظ۔ ہانگ کانگ پولیس نے جمعرات کو ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے مرچوں کا اسپرے کیا جو سرکاری ہیڈ کوارٹر کے قریب ایک گلی کو بلاک کر رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 3 پولیس اہلکار اس دوران ہونے والی ہاتھاپائی میں زخمی بھی ہوئے۔ یہ جھڑپیں ایک روز قبل منظر عام آنے والی ویڈیو کے بعد ہوئیں جس میں پولیس کو ایک غیر مسلح شخص کو زد و کوب کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس ویڈیو پر لوگوں کی طرف سے غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا۔ مبینہ طور پر پولیس کے ہاتھوں زد و کوب ہونے والے سماجی کارکن کنٹا سنگھ نے بدھ کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو اپنے زخم دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ اس بارے میں قانونی مشاورت کریں گے۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ 6 پولیس اہلکار ہتھکڑی لگے ٹاسنگ کو تاریکی میں ایک عمارت کے اندر زبردستی گھسیٹ کر لے جا رہے تھے جہاں انہوں نے 4 منٹ تک لاتوں اور مکوں سے اسے مارا۔ اس معاملے میں شریک پولیس اہلکاروں کو کسی دوسری جگہ پر تعینات کر دیا گیا ہے اور حکام نے اس معاملے کی تحقیق کرنے کا وعدہ کیا ہے، تاہم انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ بدھ کو دیر گئے سینکڑوں افراد نے پولیس اسٹیشن کے باہر ٹاسنگ سے ہونے والے سلوک پر احتجاج کیا اور ان میں سے کئی ایک ان کو زد و کوب کیے جانے سے متعلق پولیس کو درخواست دینے کے لیے وہاں قطار میں کھڑے رہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بدھ کو کہا کہ پولیس کی طرف سے تشدد کیے جانے کی اطلاعات پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور اس واقعے کی تیز، شفاف اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ہانگ کانگ میں مظاہرین گزشتہ 3 ہفتوں سے چیف ایگزیکٹو لیونگ ینگ سے مستعفی ہونے اور سن 2017 میں اس خطے میں انتخابات کے لیے بیجنگ کی طرف سے امیدواروں کی چھان بین کے فیصلے کو بھی واپس لینے کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے۔
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا، تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو، پاکستان کے لیے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کاؤنسل کے مقاصد میں شامل ہے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
چین کے سرکاری خبر رساں اداروں کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ میں جاری جمہوریت نواز مظاہروں کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ بیجنگ سے وائس آف امریکہ کی شینن وان سینتھ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا الزام ہے جو چین کی حکومت پہلے بھی لگا چکی ہے۔ مزید تفصیلات صفیہ کاظم سے۔
مرکزی چین کے کئی اخباروں کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ کی گلیوں اور سڑکوں کو مظاہرین سے بھرنے کا الزام جزوی طور پر امریکہ پر عائد ہوتا ہے۔ اخباروں میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق امریکی حکومت کے فنڈز سے چلنے والی تنظیم نیشنل انڈائمنٹ فار ڈیموکریسی کے عہدیدار مظاہرے منظم کرنے والوں سے ملتے رہے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہانگ لے نے ان الزامات پر تبصرہ کیا ہے۔
جن رو وہ گنگ سائے چھوڑا، چائے دنگ چین شنگ گنگ دے شتہ بنتی شاں
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہانگ کانگ چین کا حصہ ہے اور کسی بیرونی ملک کو اس میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے متعلقہ ملکوں پر زور دیا کہ وہ اپنے الفاظ اور اقدامات کے حوالے سے محتاط رہیں اور غلط اشارے بھیجنے سے اعتراض کریں۔ چین کا سرکاری اخبار اپنی خبروں اور اداریوں میں اس بات کو زیادہ صراحت سے بیان کرتا رہا ہے۔ پیپلز ڈیلی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیشنل انڈائمنٹ فار ڈیموکریسی یعنی این ای ڈی کے ایشیا، مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور عالمی پروگراموں کے نائب صدر تحریک کے متعلق گفتگو کے لیے دھرنے کے مرکز کے اہم افراد سے کئی ماہ پہلے ملے تھے۔ ہانگ کانگ کے ایک اخبار ٹاگ ہونگ پاؤ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ ہانگ کانگ کے جمہوریت نواز قانون سازوں کو امریکی حکومت سے رقوم ملی ہیں۔ رپورٹ میں انٹرنیٹ کا بہت زیادہ استعمال کرنے والے ایک شخص کا حوالہ دیا گیا ہے جو ہانگ کانگ میں اپنا کاروبار قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے بڑے بڑے مظاہروں اور ہجوموں نے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ کاروبار کرنے کے خواہش مند شخص نے کہا ہے کہ اس کے پاس وہ دستاویزی شواہد موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ نے جمہوری اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو فنڈز فراہم کیے ہیں۔ چینی نیوز میڈیا پر ایک کتاب دی پارٹی لائن کے مصنف ڈگ ینگ کہتے ہیں کہ چین کے لیے امریکی حکومت پر بدامنی پیدا کرنے کا الزام عائد کرنا کوئی نیا حربہ نہیں ہے۔
This is actually quite similar to what happened during the Tiananmen protests in 1989.
وہ کہہ رہے تھے درحقیقت تقریباً ویسی ہی صورتحال ہے جیسی کہ 1989 میں تینمن میں ہونے والے مظاہروں کے دوران پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد سیاحت کے بارے میں تمام قسم کی رپورٹیں سامنے آئیں۔ یہ وہ اصطلاح تھی جو اس کے بعد وہ استعمال کرتے رہے۔ وہ ہمیشہ سیاہ ہاتھوں والا ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا تھا جو ان بڑے بڑے مجموعوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ اخبار پیپلز ڈیلی میں چھپنے والی دوسری رپورٹوں میں سابق سوویت یونین میں ہونے والے پرن مظاہروں کا حوالہ دیتے ہوئے مظاہرین پر رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ یونیورسٹی آف ہانگ کانگ میں بین الاقوامی تعلقات کے ایک پروفیسر اور ہانگ کانگ کے الائنس فار ڈیموکریسی سے وابستہ جوزف چنگ کہتے ہیں کہ ہانگ کانگ کے مظاہروں کا رنگ و نسل کے انقلاب سے موازنہ اس چیز کی علامت ہے کہ چینی حکومت ان مظاہروں سے مفاہمت کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑ رہی ہے۔
This is very dangerous because in communist terminology this means that the relationship
وہ کہہ رہے تھے یہ بہت خطرناک بات ہے کیونکہ کمیونسٹ اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی حکومت اور جمہوریت نواز تحریک کے درمیان تعلق دشمنوں کے درمیان ایک گفت و شنید کا تعلق ہے۔ اس نے ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز گروپس کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ بیجنگ ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں سینٹرل پیپلز گورنمنٹ کے رابطہ دفتر کے ڈائریکٹر جانگ زیاومنگ سے یہ بیان منسوب کیا گیا ہے کہ یہ مظاہرے ایک ملک دو نظام کے اصول کے منافی ہیں اور بنیادی قانون کا احترام نہیں کرتے۔ جانگ کہتے ہیں کہ طالب علموں کے مظاہروں کا محرک ہانگ کانگ کے مستقبل سے منسلک خدشات ہیں۔
But I think a lot of the protesters also feel that if we do not now, we may not even have a chance.
وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مظاہرین یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت باہر نہ نکلے تو ممکن ہے کہ چند سال بعد ہمیں اپنی بات آزادی سے کرنے کا ایک موقع بھی نہیں ملے گا، اور یہ بھرپور احساس موجود ہے کہ ہم شنگھائی کی طرح محض ایک اور بڑا شہر بننا نہیں چاہتے۔ ہم اپنی اہم اقدار، اپنا طرز زندگی، اپنا وقار اور اپنے بنیادی حقوق برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ دا نیشنل انڈائمنٹ فار ڈیموکریسی مظاہرین سے ملاقاتوں کے بارے میں چینی سرکاری میڈیا میں لگائے جانے والے ان الزامات کی تردید کرتی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ نائب صدر لوئس گریو نے گزشتہ موسم بہار میں جمہوریت کے علمبرداروں کے ساتھ ایک پینل کی میزبانی کی تھی۔ تنظیم کی ویب سائٹ پر ہانگ کانگ کو گرانٹ میں دی جانے والی رقوم کی تفصیلات شائع کی جاتی ہیں جو 2013 میں مجموعی طور پر 6,95,000 ڈالر سے زیادہ تھی۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urdu.voa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ 14 اکتوبر کو امریکہ پاکستان کانفرنس میں امریکہ میں پاکستانی سفیر جلیل عباس جیلانی اور پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندے خصوصی ڈینیل فیلڈمین نے شرکت کی۔ امریکہ پاکستان تعلقات کے بارے میں فیلڈمین کے خطاب کے اہم نکات کی تفصیل مدثرہ منظر کی زبانی۔
پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی نے افغانستان میں اقتدار کی کامیاب منتقلی پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ خطے کے بارے میں امریکہ کی سوچ افغانستان میں امریکی مشن سے آیا ہے، اور اس کا اظہار افغانستان میں انسانی ذرائع، ساز و سامان اور مالیاتی امور پر توجہ سے ہوتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان سے زیادہ کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات متاثر نہیں ہوئے۔ پاکستان کو سیاسی سطح پر توجہ اور ذرائع میں اضافے سے فائدہ پہنچا۔ اتحاد کے امدادی فنڈ سے $13 ارب سے زیادہ ادا کیے گئے، تقریباً $8 ارب سویلین امداد کی مد میں، جس کے $5 ارب گزشتہ 5 برس کے دوران KLB کے ذریعے مہیا کیے گئے۔ مگر پاکستان کا نقصان بھی ڈرامائی تھا، جیسے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے چند ہفتے قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ دہشت گردی کے نتیجے میں پاکستان میں 50,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فیلڈمین نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچا، پیداواری امکانات کم ہوئے، اندرون ملک سرمایہ کاری اور برآمدات میں کمی واقع ہوئی، اور سیکیورٹی کے خدشات کے ساتھ توانائی کا بحران بھی پریشان کن ہے۔ مگر انہوں نے کہا کہ منفی 6 سرخیوں میں پر امید رہنے کی وجوہات بھی موجود ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک جمہوری حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری کی، اقتصادی ترقی کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ پاکستانی صارفین کو اب پہلی مرتبہ 3G اور 4G وائرلیس اسپیکٹرم تک رسائی حاصل ہے۔ ایڈیڈاس ساکر بالز بنانے میں پاکستان چین اور دیگر ممالک سے آگے نکل گیا ہے، اور یہ فٹ بال برازیل میں ورلڈ کپ میں استعمال کیے گئے۔ شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف پاکستانی فوج کے آپریشن کا ذکر کرتے ہوئے امریکی نمائندہ خصوصی نے کہا کہ اس آپریشن کی منصوبہ بندی کئی سال پیشتر کی گئی تھی، جو آخری کار اب شروع ہے، اور اس کی اب تک کی کامیابیوں سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن نے عسکریت پسندوں کی سرگرمیاں واضح طور پر درہم برہم کر دی ہیں، مگر ابھی کام مکمل نہیں ہوا۔ حقانی نیٹ ورک اور پاکستانی طالبان جیسے عسکریت پسند گروپ اب بھی پاکستان، اس کے ہمسایہ ممالک اور امریکہ کے لیے خطرہ ہیں، اور ان کے ٹھکانے تباہ کرنے اور انہیں دوبارہ وجود میں آنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات حقانی نیٹ ورک یا کسی دیگر گروپ سے کہیں آگے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں پاکستان کی مشکلات اور پاکستانی عوام کے نقصانات کو تسلیم کیا، اور وزیر اعظم نواز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی کوششوں اور قائدانہ کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بہتری کا انحصار دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے کی پاکستان کی مسلسل کوششوں پر ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ سن 2011 اور 2012 کے دو طرفہ تعلقات کے تاریک دنوں کے بعد سے اب امریکہ اور پاکستان نے انسداد دہشت گردی میں تعاون میں پیش رفت کی ہے۔ پاکستان کی جانب سے IED نیٹ ورکس کو تباہ کرنے کے براہ راست اقدامات سے باہمی تعاون کو فروغ ملا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے فیلڈمین نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ 3 یا 4 ماہ کے دوران صدر غنی، ڈاکٹر عبداللہ اور ان کی متعلقہ ٹیموں کے ساتھ گھنٹوں بسر کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اعتماد ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا خاصا رجحان وہاں موجود ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے بارے میں امریکی نمائندہ خصوصی فیلڈمین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے سب سے زیادہ اہم اس کے ہمسایہ ممالک، خاص طور پر بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی خوشحالی اور عالمی سطح پر اس کی قیادت پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ فیلڈمین نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر گزشتہ ہفتوں کے دوران دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پر امریکہ کو بے حد تشویش ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے دونوں ممالک سے اس بارے میں خود بات کی ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ باہم مذاکرات کریں۔ آخر میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں ڈین فیلڈمن نے کہا کہ یہ تعلقات جن پر مجھے فخر ہے پہلے ہی بہتر ہو رہے ہیں اور بہتر ہوتے رہیں گے۔ دو طرفہ تجارت میں امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا رفیق ہے، اس کی برآمدات کی منزل اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 برس سے میں جن چیزوں پر کام کر رہا تھا اور جن چیزوں پر مجھے سب سے زیادہ فخر ہے، ان میں سے ایک پاکستان کو درپیش چیلنجز کے لیے امریکی اقتصادی امداد کا دوبارہ تعین تھا۔ کے ایل بی کے ذریعے امریکی حکومت نے شاندار کام کیے ہیں۔ روایتی انداز میں اس امدادی پیکج نے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگی میں نمایاں بہتری پیدا کی، خصوصاً سن 2010 کے تاریخی سیلابوں جیسے فوری بحرانوں کی صورت میں۔ فیلڈمین نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹیجک مذاکرات میں توجہ کا مرکز تعلیمی میدان میں مختلف ایکسچینج پروگرام ہوں گے۔ امریکہ سن 2015 کے اوائل میں وزارتی سطح کے مذاکرات کا منتظر ہے اور اسلام آباد اور واشنگٹن دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صوبے بلوچستان کے حکام نے کہا ہے کہ حکومت اسکولوں میں جانے والے بچوں کی تعداد بڑھانے کی انتھک کوششیں کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
قدرتی وسائل سے مالا مال لیکن ملک کے پسماندہ ترین صوبے بلوچستان میں شعبہ تعلیم کی صورتحال دیگر صوبوں کی نسبت غیر تسلی بخش رہی ہے، لیکن موجودہ حکومت نے بین الاقوامی امدادی اداروں خصوصاً امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے یہاں معیار تعلیم بہتر بنانے کے لیے منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ صوبائی محکمہ تعلیم کے ڈپٹی سیکرٹری طیب لیڈی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منصوبوں میں اولین ترجیح اسکولوں میں بچوں کا اندراج یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تربیت کے پروگرام بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں 5 سے 16 سال تک کی عمر کے تقریباً 23 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے، اور حکومت نے نئی پالیسی کے تحت ایک پروگرام شروع کیا ہے جس سے یہ بچے استفادہ کر سکیں گے۔
ایک ہم پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں، ALP ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام، یہ ان بچوں کے لیے ہے جن سے اسکول مسڈ ہوا، جو روٹین کا جو ایجوکیشنل ایک ان کا وہ ایک ٹائم ہوتا ہے تعلیمی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلاس اٹینڈ کرنے کے بجائے وہ اٹینڈ نہیں کر سکیں، تو لہٰذا ان کے لیے ہم نے ایک شارٹ ایک کنڈنس کورس تیار کیا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ 2 سال کا کورس کور کرنے کے بعد فورم میڈل کے ایگزام میں اپیئر ہو اور آگے پھر اپنے تعلیم کو جاری کر سکے۔
صوبے میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں ان کا کہنا تھا۔
ورلڈ بینک کا گرلز پروموٹنگ ایجوکیشن تھا، وہ آلریڈی گرلز کے حوالے سے تھا کہ جینڈر کے ہمارے ایشوز ہے اس کو ریزالو کرے۔ جی پی کا 34 ملین کا جو پروگرام آ رہا ہے دیٹ از ایکسکلوسیو فار دا گرلز، اور اسی طریقے سے ابھی ہمارا جو یورپین یونین کا 20 ملین یورو کا پروگرام ہے وہ بھی گرلز کے لیے ہے، اور امید ہے کہ بہت بڑے حد تک ہم اس گیپ کو کور کریں گے۔ اور ساتھ ہی گورنمنٹ آف بلوچستان کی بھی یہ ترجیح ہے کہ ایٹ لیسٹ پرائمری لیول تو ایک جینڈر مس اسکول ہو جہاں پہ خواتین اور بچیوں کو زیادہ اپرچونیٹیز ہو کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکے۔
طیب لہڑی کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی تربیت کے لیے امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یعنی یو ایس ایڈ کے تعاون سے چلنے والے پروگرام کو حکومت نے صوبائی تعلیمی پالیسی میں بھی شامل کر لیا ہے۔
اے ڈی ای ایسوسیٹڈ ڈگری فار ایجوکیشن، یہ ایک نیا پروگرام ہے، کمپریہنسو 2 سالہ پروگرام ہے، آفٹر ایف ایس سی شروع ہوتا ہے، تو ابھی ہمارے جتنے ٹیچرز انڈکٹ ہوں گے دے ول بی اے ڈی ای۔ اس میں جتنے بھی ضروریات ہے ایک طالب علم کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کورسز ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور جب یہ ٹیچرز ہمارے ان ڈگریز کے ساتھ آئیں گے تو اس سے امید ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن کا کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہوگا۔ اس میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا ود دا اسسٹنس آف دی یو ایس ایڈ، ایک ان کا پری اسٹیپ پروگرام آیا تھا، ابھی اس کے بعد گورنمنٹ آف بلوچستان نے پورے کا پورا اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔
حالیہ برسوں میں صوبے میں ہونے والے پرتشدد واقعات میں متعدد اساتذہ کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا، جبکہ ان کے اغوا کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ اسی بنا پر بہت سے اساتذہ نے دیگر صوبوں میں تبادلے کے لیے درخواستیں بھی دے رکھی تھیں۔ ان واقعات سے بلا شبہ صوبے میں تعلیمی شعبہ خاصا متاثر ہوا، لیکن صوبائی حکام کے بقول سلامتی کے لیے کیے گئے مختلف اقدامات کی وجہ سے ایسے واقعات میں ماضی کی نسبت خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان میں اس سال ریکارڈ تعداد میں پولیو کے واقعات کا پتہ چلا ہے۔ بیشتر متاثرہ بچوں کا تعلق خیبر پختونخوا اور ملک کے قبائلی علاقوں سے ہے، جہاں حکام کے مطابق یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ پشاور سے گل رخ کی رپورٹ۔
صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات میں پولیو کے بڑھتے ہوئے کیسز محکمہ صحت سے وابستہ افراد کے لیے ایک نیا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ بعض قبائلی علاقوں میں والدین کی جانب سے اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار اور انسدادی پولیو کی ٹیموں کو درپیش سلامتی کے خدشات نے اس وائرس کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو متاثر کیا ہے۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر رحیم خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ کی وجوہات کچھ یوں بتائی۔
یہ وائرس جو ہے یہ انسانی جسم میں جو ہے وہ آنکھ میں رہتا ہے اور فضلے میں یہ خارج ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے جب یہ خارج ہوتا ہے تو یہ پھیل سکتا ہے، ہمارے پانی میں شامل ہو سکتا ہے، خوراک میں شامل ہو سکتا ہے، اس طرح یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتا ہے، اور جب پولیو کا مرض کسی کو ہو جاتا ہے تو اس سے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ مستقل طور پر مفلوج ہو جاتا ہے، وہ ساری زندگی کے لیے، وہ چاہے وہ اس کا ہاتھ ہو، پیر ہو، یا دونوں ہاتھوں یا دونوں پیر ہوں، جو بھی متاثر جسم کا ہوگا وہ مکمل طور پر پیرالائز ہوگا، مفلوج ہوگا، وہ ساری زندگی کے لیے ہوگا۔
ڈاکٹر رحیم خٹک کا کہنا تھا کہ پاکستان خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا سے ملحقہ علاقے کئی سالوں سے شدت پسندی کی زد میں ہیں، اس لیے یہاں تک انسدادی پولیو کی ٹیموں کی رسائی ایک بڑا چیلنج ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو یہ علاقہ ہے یہ پچھلے 12-13 سال سے شورش زدہ رہا ہے، یہاں پہ جنگ کی زد میں رہا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کی جو موومنٹ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، کیونکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وائرس منتقل ہونے میں لوگوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، ادھر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ وائرس کو روکے جاتے ہیں، اور اس سال جو سچویشن مزید پیچیدہ ہوئی ہے اس میں آئی ڈی پیز کی جو بہت بڑی تعداد جو کہ اب نارتھ پاکستان سے جون کے مہینے میں جب نکل کے آئی ہے، وہ جو فاٹا کے ساتھ متصل ضلع ہیں ان میں منتقل ہوئی ہے، تو جو لوگ یہاں منتقل ہو رہے ہیں وہ اپنے ساتھ وائرس بھی لے کے آ رہے ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بعض ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سلامتی کے خدشات زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اور وہاں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے ایک مؤثر مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، پشاور۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
شام کے سرحد پر واقع میسور قصبے کوبانی کا دفاع کرنے والے کرد لڑاکوں کا کہنا ہے کہ امریکی قیادت میں ہونے والے فضائی کاروائیوں سے مدد تو مل رہی ہے، لیکن اسلامک اسٹیٹ کے حملوں کو پسپا کرنے کے لیے انہیں ہتھیاروں اور گولہ بارود کی ضرورت ہے۔ تقریباً ایک ماہ سے یہ قصبہ عسکریت پسندوں کے محاصرے میں ہے۔ اس بارے میں جیمی ڈیٹمر کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
حالیہ دنوں میں شام کے سرحدی قصبے کوبانی کے مسلمان شدت پسندوں کے ہاتھوں میں جانے کی قیاسرائیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور امریکی عہدیدار کھلے عام یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کرد لڑاکے زیادہ دیر تک اس قصبے کا دفاع نہیں کر سکیں گے، لیکن ان پیشگوئیوں کے باوجود دفاع کرنے والے اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس قصبے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑائی اب گلیوں اور محلوں تک آن پہنچی ہے۔ امریکی جنگی طیاروں نے جہادیوں کے خلاف فضائی کاروائیوں میں شدت پیدا کی ہے تاکہ کرد لڑاکوں پر سے دباؤ کم ہو سکے۔ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے امریکی قیادت میں بننے والے جنگی اتحاد کی جانب سے زیادہ فضائی کاروائیاں کی گئی ہیں، جن میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جنگی طیاروں نے بھی حصہ لیا ہے۔ کوبانی ٹاؤن کاؤنسل کے ترجمان ادریس ناسان نے اسکائپ کے ذریعے اپنے حامیوں کو بتایا کہ اتحاد کے جنگی طیارے اسلامک اسٹیٹ کو دور رکھنے میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ادریس کا کہنا تھا، وہ کوبانی اور اس کے گرد و نواح میں کامیاب بمباری کر رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسند، جنہیں آئیسل یا آئیسس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادریس کا کہنا تھا، ہمارے پاس زیادہ ہتھیار نہیں ہیں اور ہمارا اسلحہ مؤثر نہیں ہے، وہ ٹینک اور توپوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے عسکریت پسندوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے گزشتہ 48 گھنٹوں میں 21 فضائی حملے کیے ہیں۔ ہر کاروائی کے دوران فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل اور ٹھیک نشانے پر مارے جانے والے بم استعمال کیے گئے ہیں۔ فضا میں جنگی طیاروں کی پروازوں کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ اس ہفتے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں نے کرد دفاع کو توڑنے کے لیے خودکش بمبار بھیجے تھے، تقریباً درجن بھر خودکش دھماکے کیے گئے۔ سرحد سے ملحقہ 15 کلومیٹر کی پٹی پر واقع کرد گاؤں اور قصبے میں رہنے والے مقامی کرد امید اور یاس کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ ایک لمحے کو وہ اس اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ قصبے پر قبضہ نہیں ہوگا، لیکن پھر اس یاسیت کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ دفاع کرنے والے کم تعداد اور کمتر اسلحے سے کیسے ڈٹے رہ سکتے ہیں۔ کچھ سخت نا امیدی کا شکار ہیں۔ 17 سالہ گلزیر نے اپنے فارم ہاؤس کے نزدیک امریکی بمباری دیکھتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بم ہمارے فارم پر آ کر گرے ہوں۔ گلریس کہتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا گھر نہیں رہا اور آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں اور کردوں نے ترکی کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ کرد رضاکاروں کو راہداری فراہم کریں تاکہ وہ برسر پیکار لڑاکوں کو کمک پہنچا سکیں، لیکن ترکی کی حکومت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ترک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس طرح وہ اپنی جنوبی سرحد کی جانب جنگ میں ملوث ہو جائیں گے۔ بدھ کے روز کرد لڑاکے عسکریت پسندوں سے ایک اہم پہاڑی واپس لینے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایشیا یورپ اجلاس میں جو میلان اٹلی میں جمعرات کے روز شروع ہو رہا ہے، یوکرین میں جاری بحران ایجنڈے میں سر فہرست ہوگا۔ اس دو روزہ اجلاس میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اپنے یورپی ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت کے متعدد دور کریں گے، جس کا آغاز جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے بات چیت سے ہوگا، جو جمعرات کے روز سربیا سے یہاں پہنچیں گی۔ اس کے بعد وہ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو اور دوسرے یورپی لیڈروں سے ناشتے پر ملاقات کریں گے۔ اسی ارسنا میں ناروے نے، جو یورپی یونین کا رکن نہیں ہے، روس پر تعزیرات عائد کی ہیں۔ یہ تعزیرات یوکرین میں اس کی کاروائیوں کی وجہ سے عائد کی گئی ہیں۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے سینئر نامہ نگار آندرے دی نیسنیرا کی رپورٹ، صفیہ کاظم کی زبانی۔
امریکہ اور یورپین یونین نے روس کے خلاف مارچ میں یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا سے الحاق اور مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کی حمایت کرنے پر متعدد بار تعزیرات عائد کی ہیں۔ پیٹرسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس سے منسلک روسی ماہر اینڈر ساسلن کا کہنا ہے کہ پہلی بار ان تعزیرات کا نشانہ وہ لوگ اور وہ صنعتی ادارے تھے جو یا تو کرائمیا کے علاق میں بلا واسطہ ملوث تھے یا روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بہت قریب تھے۔
And since July, these sanctions have gone much further, dealing with whole sectors of the Russian economy.
وہ کہہ رہے تھے کہ جولائی کے بعد سے ان تعزیرات کا دائرہ اور وسیع ہو گیا، جو روسی معیشت کے تمام شعبوں، خصوصاً مالیات، ہائی ٹیکنالوجی، توانائی اور دفاع کے شعبے پر محیط ہے۔ واشنگٹن میں قائم ولسن سینٹر سے منسلک میتھیو روجانسکی سمیت بہت سے ماہرین یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان تعزیرات کا کچھ اثر ہوا ہے یا نہیں۔
Well, it depends on what your understanding of the purpose of sanctions is. My understanding is that
انہوں نے کہا کہ یہ اس پر منحصر ہے کہ ان تعزیرات کا مقصد آخر کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر تعزیرات کا مقصد رویے کو بدلنا ہے، برے طرز عمل سے باز رکھنا ہے، اور اس معنی میں شاید اس سے کام نہیں چل سکا۔ آسلن اس سے اتفاق کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ معمول کے مطابق تعزیرات کے اقتصادی اثرات ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے مطلوبہ سیاسی اثرات مرتب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امکان ہے کہ اس سال روسی معیشت میں مندی رہے گی اور آئندہ برسوں میں شاید بتدریج تنزلی آئے۔ روسی معیشت کو جن دوسرے مسائل کا سامنا ہے، اس میں گزشتہ چند ماہ کے دوران تیل کی قیمتوں میں 20% کی کمی شامل ہے۔ روسی برآمدات کا 50% تیل ہے اور اس سال کے شروع سے روسی زر مبادلہ روبل کی قیمت 20% گھٹی ہے۔ ماؤنٹ ہولیوک کالج سے منسلک روسی ماہر اسٹیفن جونز کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ روس کی اقتصادی مشکلات بین الاقوامی تعزیرات کی وجہ سے ہوں۔
The Russian economic problems are due to other structural issues that the Russian economy has been facing for years. In particular,
انہوں نے کہا کہ روس کی اقتصادی مشکلات کے ذمہ دار دوسرے مسائل ہیں جس کا اسے برسوں سے سامنا ہے، خصوصاً تیل کی اونچی قیمتوں پر روس کا دار و مدار ہے جو اب اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بدعنوانی، کسی اقتصادی حکمت عملی کا نہ ہونا اور معیشت کو جدید نہ کرنے کا مسئلہ۔ روس اگر ان مسائل سے نہیں نبٹتا تو پھر تعزیرات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مغربی تعزیرات کے جواب میں ماسکو نے ان ملکوں سے جنہوں نے روس پر تعزیرات عائد کی ہیں مچھلی، گوشت، پھل، ڈیری پروڈکٹس اور سبزیوں کی درآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ تعزیرات سے صرف اس ملک کو نقصان نہیں پہنچتا جس پر یہ عائد کی جاتی ہیں، بلکہ ان ملکوں کو بھی نقصان ہوتا ہے جو انہیں عائد کرتے ہیں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست، یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس نئے سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے۔ آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں، آپ کے خط، آپ کے سوال، آپ کی ای میلز، یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی۔
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں۔
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
1984 میں جب یو ایس آسیان بزنس کونسل قائم ہوئی تو آسیان کے 10 ملکوں کی سالانہ مجموعی قومی پیداوار تقریباً 220 ارب ڈالر تھی۔ آج یہ مجموعی قومی پیداوار 10 گنا اضافے کے ساتھ 2.4 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ یو ایس آسیان بزنس کونسل کی واشنگٹن میں منعقد ہونے والی 30ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ہماری کامیابی کو پرکھنے کا اصل پیمانہ یہ نہیں ہے کہ آیا ہماری معیشتیں مسلسل ترقی کر رہی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ کس طرح ترقی کر رہی ہیں۔ امریکی تجارت اور سرمایہ کاری مشترکہ خوشحالی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو پائیدار اور ماحول دوست اور ایک ایسی دولت جو کمیونٹیز کا معیار زندگی بہتر بناتی ہے اور امریکہ اور ہمارے تمام شراکت دار ملکوں کے لیے مواقع اور روزگار پیدا کرتی ہے۔ امریکی کمپنیاں ہر سال آسیان کے ملکوں کو لگ بھگ 100 ملین ڈالر کی مصنوعات برآمد کرتی ہیں۔ امریکی کاروباری کمپنیاں عشروں سے آسیان کی معیشتوں میں سرمایہ کاری کرنے والوں میں سر فہرست رہی ہیں اور آسیان کے ملکوں میں امریکی سرمایہ کاری چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے کل سرمایہ کاری سے زیادہ ہیں۔ بحر الکاہل کے ملکوں میں پارٹنرشپ کے اس تجارتی معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے جو عالمی مجموعی پیداوار کے 40% سے زیادہ اور عالمی تجارت کے ایک تہائی حصے کو منسلک کر دے گا اور معیاروں کو بلند کر کے انہیں ہمارے مشترکہ اقتصادی مفادات اور اقدار سے ہم آہنگ کر دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ہمیں آج یہ یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ترقی کو کس طرح جاری رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ مستقبل کے لیڈر ایسی تربیت اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو انہیں درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسیان خطے کی لگ بھگ 65% آبادی 35 سال سے کم عمر کی ہے اور یہ نوجوان اختراعی اور تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ہیں اور اپنے نظریات اور توانائی کو نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنی کمیونٹیز کے دوسرے لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہم ینگ ساؤتھ ایسٹ آسیان لیڈرز انیشیٹو جیسے پروگراموں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں جو آسیان کے تمام 10 ملکوں کے نوجوانوں کو علاقائی اجتماعات اور امریکہ میں ہونے والے فیلوشپ پروگراموں کے ساتھ ڈیجیٹل طریقے سے منسلک کرتا ہے تاکہ خطے بھر کو درپیش چیلنجوں سے نمٹا جا سکے۔ ان چیلنجوں پر جن کا ہمیں آج سامنا ہے اتنی زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہوئے ممکن ہے یہ چیز نظر انداز ہو جائے کہ اس وقت بہت سے ایسے مواقع بھی موجود ہیں جن کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی، اور دنیا میں بہت کم ایسے خطے ہیں جو ان مواقعوں کے لیے اتنے زیادہ سازگار ہیں جتنا کہ جنوب مشرقی ایشیا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
صفیہ کاظم ہیلتھ پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کینسر کا ایک نیا علاج۔ ریسرچ کرنے والے کینسر زدہ ٹیومرز کو ختم کرنے کے لیے ایک علاج پر کام کر رہے ہیں جس میں مٹی میں پائے جانے والے بیکٹیریم کو ٹیومرز میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس تجرباتی علاج کو پالتو کتوں پر ٹیسٹ کیا گیا۔ کینسر کے علاج کے لیے بیکٹیریا کا استعمال کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اسے تقریباً ایک صدی پہلے آزمایا گیا تھا۔ تاہم اس کے امید افزا نتائج کے باوجود طاقتور کیموتھراپی کی دواؤں اور ریڈیشن کے ذریعے علاج کو ترجیح دی گئی۔ محققین نے اب ٹھوس ٹیومرز کے علاج کے لیے بیکٹیریا کا پھر سے استعمال شروع کر دیا ہے۔ سائنس ٹرانسلیشن اینڈ میڈیسن جرنل میں اس پر کی جانے والی ایک تحقیق شائع کی گئی ہے جس میں سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ سوائل بیکٹیریم کو، جسے سینو وی آئی کہا جاتا ہے، 16 کتوں کے ٹیومرز میں انجیکٹ کیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ وہ ٹیومرز سکڑ گئے اور پھر بالکل غائب ہو گئے۔ 3 کتوں میں یہ ٹیومرز 21 دنوں کے اندر اندر تحلیل ہو گئے۔ اس گروپ کے دوسرے 3 کتوں میں ان کینسر زدہ ٹیومرز کا سائز کم از کم 30% کم ہو گیا۔ اسی دوران ایک مریضہ کا نرم ٹیشوز کا ٹیومر جو اس کے پیٹ تک پھیل گیا تھا، اس علاج سے اس کے بازو کی ہڈی میں جہاں سے کینسر شروع ہوا تھا اس کا اثر کم ہو گیا۔ سائنسدانوں نے سی نووائی بیکٹیریم میں جینیاتی طور پر ترمیم اس لیے کی ہے کہ اس کی پوری طاقت سے انفیکشن کا امکان ہوتا ہے جو ہلاکت خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ بالٹیمور میری لینڈ میں جان ہاپکنز یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن میں تجرباتی علاج کے شعبے کے سربراہ شی بین جاؤ کہتے ہیں کہ سی نووائی اسپورٹس ٹیومرز کے اندرونی حصے جیسے ماحول میں پھلتے پھولتے ہیں جہاں آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ جاؤ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کی جب نشو و نما ہوتی ہے تو ٹیومرز کے ان سیلز کو معمول کی غذا نہیں مل پاتی۔ اس کے علاوہ ان بیکٹیریا سے انزائمز نکلتے ہیں جن سے پروٹین کی قوت کم ہو جاتی ہے، یہی پروٹین ٹیومر کو بناتے ہیں۔ جاؤ کہتے ہیں کہ تحقیق کرنے والے اب ایک بیکٹیریم تیار کر رہے ہیں جس سے انفیکشن کے اثرات کم ہو جائیں گے اور امکان ہے کہ دوسرے مائکروبس بھی کینسر کے خلاف کام کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بیکٹیریل تھراپی کے ساتھ ساتھ اگر کیموتھراپی اور ریڈیشن بھی کیا جائے تو کینسر کے اثرات کو بہت کم کیا جا سکتا ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-8789۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے ہمارا پتہ ہے urdu@voanews.com۔ خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر راب میکلین۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر۔ اور اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن۔